لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آقا آواز نہیں آ رہی ہے.
درود بھیجیے گا ملکی محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. صلوات پڑھیں ملکی محمد وآل محمد. مومنین اکرام، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، اور جیسے کہ آپ مومنین کے علم میں ہیں کہ ہر سال ماہ رمضان سے پہلے میں اور آپ قلبی اعتبار سے، روحی اعتبار سے اس بات کے نیاز مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے روح اور قلب کو آمادہ کریں. جب ہم اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو بات یہ ہوئی تھی کہ یہ موضوع کیونکہ ہر سال تکرار ہوتا ہے، اس لیے شاید مومنین کے لیے بہت زیادہ نفع بخش نہ ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بار بار تکرار کرتے ہیں. مثلا ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تکرار ہے. تو بعض چیزیں جب مقرر بیان کی جائیں تو ان کی یقیناً افادیت، ان کا فائدہ انسان کے دل کے اندر رج بس جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا احترام و استقبال اس انداز سے کرتا ہے جو اس کا حق ہے. لہذا ماہ رمضان مہینہ وہ کہ جس کے لیے انتہائی اہمیت بیان کی گئی ہے. ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایوہ الناس، یہ خطبہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور آپ اس خطبے کو بار بار سنتے رہتے ہیں، مگر اس کی لطافت، اس کی ظرافت اتنی ہے کہ اس کو واقعاً انسان حفظ کرے اور محسوس کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے ماہ رمضان کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان ہے کیا. سرکار قدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ عیون اخبار الرضا میں بھی موجود ہے، وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی اس خطبے کو بیان کیا گیا ہے، کم و بیش تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، لیکن جو اس کی روح ہے، جو اس کا جست ہے، وہ سب کے اندر ایک ہی ہے. سرکار نے فرمایا، ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ. کوئی پرابلم ہو رہی ہے ریکارڈنگ میں پنکھے وغیرہ کی وجہ سے؟ بند کر دیں اگر پرابلم ہو رہی ہے تو، مسئلہ نہیں. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے رحمت کے ساتھ، بالبرکتی، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. وہ مہینہ کے جس میں تمہیں اللہ کے دسترخوان پر بلایا گیا ہے، جس میں تم اللہ کی ضیافت میں ہو، جس میں تم کسی اور کے مہمان نہیں ہو بلکہ خداوند متعال کے مہمان ہو. انفاس حکم فی ہے تسبیح، اس میں تمہارا سانسیں لینا تسبیح ہے. نوم حکم فی ہے عبادہ، اس میں تمہارا سونا عبادت ہے. دعا حکم فی ہے مستجاب، اس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. اور پھر اس کے بعد سرکار خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے، ایامہ افضل الایام، کہ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں. ولیالی ہی افضل الیالی، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں. وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہیں. اس مہینے کو جب تم پاؤ تو کیا کرو؟ اس کے دنوں میں روزہ رکھو، تلاوت قرآن کرو، نوافل نمازیں پڑھو، فرائض کی ادائیگی کرو، نماز اول وقت کو انجام دو، یہ تمام چیزیں خلاصتاً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی وقروا کبارکم، بچوں کو نصیحت کی، جوانوں کو نصیحت کی، اپنے بزرگوں کا احترام کرو. اور پھر بزرگوں کو نصیحت کی وارحموا صغارکم، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، یعنی ایک دوسرے کے احترام کی فضا کو قائم رکھو. ایسا نہیں کہ صرف ماہ رمضان میں یہ کام کرو، جب تم ماہ رمضان میں تواتر کے ساتھ اس کام کو انجام دو گے تو بعد میں خود بخود تمہارا ایک معاشرہ الہی معاشرہ بنے گا، ایک معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بنے گا. یعنی پھر تمہیں بورڈ کے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا محلہ ہے، بلکہ تمہارے انداز، تمہارے گفتار، تمہارا کردار، تمہارا رہن سہن، تمہارا چال چلن سب بتائے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مہینہ ہے. بس یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اور اس ماہ رمضان کی برکات، اس کی سعادتیں، اس کی رحمتیں، اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. ان عظمتوں کو، رحمتوں کو، سعادتوں کو، چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر زندگی کر رہے ہیں، اس معاشرے میں ماہ رمضان کا استقبال یعنی گھر کے اندر ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے کہ جن سے افطار کے لیے لوازم تیار کیے جا سکیں اور سحر کے اہتمام ہو سکیں. متاثرانہ ہمارا میڈیا بھی اسی طریقے کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ مثلا ماہ رمضان کی آمد پر آپ دیکھیں گے سحری کے لیے کچھ خاص غذائیں جو دکانوں کے اوپر لوگوں کا، روزہ داروں کا ہجوم لگ گیا. روزہ داروں کا ہجوم ماہ رمضان میں مثلا کیا ہی اچھا ہوتا کہ مفاتل جنان کا ایک اشتہار آتا کہ روزہ داروں کی کثرت خرید کی وجہ سے مفاتل جنان شارٹ ہو گئی ہے، اس کی شارٹیج ہے. اب جب مفاتل جنان کی شارٹیج ہے تو کیوں شارٹیج ہے؟ کیونکہ روزہ دار کثرت سے مفاتل جنان کی طرف رجوع کریں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نظر نہیں آتا. ہمارے میں اگر کسی چیز کا فقدان ہوتا ہے تو وہی کھانے پینے کی چیزوں کا. اور ہم نے ماہ رمضان کو بھی اتنا مادی بنا دیا ہے کہ ہمارے ذہن میں جیسے ہی روزہ آتا ہے تو فوراً افطار کا دسترخوان آ جاتا ہے اور سحر کا دسترخوان آ جاتا ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں قدم تو ماہ رمضان میں آنے والے ٹی وی پہ وہ پروگرامز کہ جو شاید رمضان کے شان کے مطابق بھی نہ ہوں، جو رمضان کے شایع نشان نہ ہوں، جو شؤون اسلامی کے خلاف ہوں، جس میں ہم بار بار یہ سنتے رہتے ہیں کہ جناب وہ افراد کے جن کو دین کا خود کچھ نہیں پتہ وہ آ کر ہمیں بتا رہے ہوں کہ آپ دین پر اس انداز سے عمل کریں، تو یہ ہمارے ذہن میں اور خصوصاً ہمارے بچوں کے ذہن میں ماہ رمضان کا تصور آتا ہے. تو ماہ رمضان کے اس تصور کو بحال کرنے کے لیے اہل ایمان کی خاص ذمہ داری ہے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، جسم و روح کے ساتھ، نہ فقط جسم کے ساتھ. ہم ماہ رمضان میں بھی دیکھیں، ماہ رمضان میں روزے کے فوائد غالباً پچھلا درس ڈاکٹر مدثر کا تھا، انہوں نے آپ کو ماہ رمضان میں روزے کے اہمیت اور افطار کے اندر آپ کیا کیا احتیاطیں کریں. ظاہراً کچھ اسی طریقے کی باتیں کی ہوں گی طب سے متعلق. مجھے طب سے متعلق بات نہیں کرنی کیونکہ میرا تخصص اس میں نہیں ہے، میری اسپیشلٹی وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ حدیث میں بھی بیان کیا گیا روزہ صحت کا ضامن ہے. روزہ صحت کا ضامن ہے. اب جب یہ روزہ صحت کا ضامن ہے تو اس روزے کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا روزہ صحت کا ضامن ہے. ہم اس طریقے کا اہتمام کرتے ہیں، ایک درود پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم اس طریقے کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو شاید ہماری صحت کے بجائے ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے. روزہ رکھیں گے اور الحمدللہ فرہنگ بنتا جا رہا ہے، بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ اس گرمی میں روزہ رکھنا واقعی ایک حوصلہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حلال لذات سے جن سے خدا نے نہیں روکا ان سے دور رہیں، لیکن کم سے کم اپنے برنامے کو، اپنے روٹین کو ایسا مرتب کریں کہ آپ کی عبادات کے اندر خلل نہ پڑے. یعنی ایسی افطاری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ رات کی عبادت سے محروم ہو جائیں، ایسی سحری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ نماز شب جیسی نعمت سے محروم ہو جائیں. یعنی ماہ رمضان میں کتنی بہترین فرصت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اس کھلے ہوئے دشمن نے اس جانب لگا دیا ہے کہ ہم نماز شب سے بھی محروم ہو جائیں، حتیٰ جاگ رہے ہوں، حتیٰ بیدار ہوں. عام دنوں میں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ سو کر اٹھنا ہے اور اٹھ کر نماز پڑھنی ہے اور وضو کرنا ہے اور ایک زحمت طلب کام ہے. ماہ رمضان میں کیا زحمت ہے، اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے منٹ باقی بچ گئے، کب سے ہمیں امساک شروع کرنا ہے، روزے کو شروع کرنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم اپنے سحر کے اور افطار کے اوقات کو کیوں نہ ان دعاؤں سے، ان نمازوں سے، ان مستحبات سے مزین کریں کہ جس میں واقعاً ہمیں کچھ معنوی تبرک پروردگار عالم کی جانب سے حاصل ہو، معنوی برکت آئے ہماری زندگی میں. عید الفطر کے دن واقعاً ہم خداوند متعال کی جانب پلٹنے والے ہوں، یعنی جب ماہ رمضان آئے تو ہماری کیفیت تبدیل ہو، اور جب ہم ماہ رمضان گزاریں تو ایک وقت ایسا ہو کہ جس میں ہم سب سے الگ ہو کر کے، جس کو ہم ماہ شعبان کی دعائیں مناجات شعبانیہ میں ہم طلب کرتے ہیں، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے اللہ مجھے کمال انقطاع عطا فرما، ایسا انقطاع، انقطاع یعنی قطع ہو جانا، کہ سب چیزیں چھوڑ کر میں تیری جانب راغب ہو جاؤں، پھر میں اگر حقوق العباد بھی انجام دوں تیری قربت کے لیے، پھر میں اگر ماں باپ کا احترام بھی کروں تیری قربت کے لیے، پھر میں اگر مومنین کا اکرام کروں تیری قربت کے لیے. یہ سب کام باعث ثواب ہیں. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ میں اور آپ کسی غار میں جا کر زندگی گزارنے لگیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، یہی دین ہے. نہیں، اسی معاشرے میں رہ کر لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے کو دیندار کہا جاتا ہے. دیندار اسے نہیں کہا جاتا جو معاشرے سے کٹ جائے. قطعاً اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ ایک نابینا آ کر یہ کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا. قطعاً یہ کوئی فضیلت نہیں کہ ایک جس کی سماعت سے جو محروم ہے وہ آ کر یہ کہے کہ میں گانے نہیں سنتا، میں غیبت نہیں سنتا. جناب آپ سن ہی نہیں سکتے، اختیار ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جب اختیار ہو اور اس کے بعد آپ احسن طریق کو منتخب کریں تو یہ فضیلت و کمال ہے. اسی معاشرے میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو اچھے طریقوں کو اختیار کرنا ہے. دعائیں ابھی حمزہ سمالی، دعائیں افتتاح، ماہ رمضان کی دعائیں، روزانہ پڑھنے والی دعا، صبح و شام کی دعا، یہ بہت ساری ہیں. آپ جب مفاتی کھولیں گے نا تو آپ کو لگے گا اتنا سارا تو میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ اگر سب نہیں کر سکتے کچھ تو کرنے کی کوشش کیجئے، خصوصاً جوان برادران بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سب نہیں کر سکتے. دعائیں بھی حمزہ سمالی مثلاً بہت طویل ہے، میں نے شمار کیا تھا تقریباً 470 ہیں. ان 400 سطور یعنی 400 لائنوں کو آپ ایک رات میں اگر ایک شب میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کو 10 دنوں میں منقسم کر لیں، 10 دنوں میں نہیں پڑھ سکتے 15 دن کے اندر تقسیم کر لیں. اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں امام کس طریقے سے خدا سے مانگنا مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو خدا سے کس انداز سے مانگنا ہے. اس میں امام بتا رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پروردگار عالم میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا. اجزہما بالاحسان احسانا، ان کو جزا دے، ان دونوں کو جزا دے، ان کی نیکیوں کی نیکی کی جزا دے، وبالسیئات غفرانہ، اور ان کے گناہوں کے بدلے مغفرت کی جزا دے. یعنی کیسے حسین جملات ہیں یہ، کیسے جملات ہیں آئمہ معصومین علیہم السلام کے، کہ جس میں آئمہ معصومین علیہم السلام مجھے اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. یہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے. لیکچرز اٹینڈ کریں، مساجد میں جائیں، خصوصاً جماعت میں شرکت کریں، لیکن احتساب نفس کے لیے اپنے ساعتوں میں سے ایک گھنٹہ منتخب کریں کہ آپ ایک گھنٹہ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہوں. اس ایک گھنٹہ آپ اپنے رب سے راز و نیاز کریں، اس ایک گھنٹہ آپ اپنے خدا سے اپنے احوال کو بیان کریں، اس سے رہنمائی طلب کریں، اس سے دین پر چلنے کا سلیقہ طلب کریں، اس سے مانگیں کہ پروردگار مجھے دین پر چلنے کا سلیقہ دے دے. ماہ رمضان آپ اللہ کے مہمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے اپنے دسترخوان پر ہمیں بلایا ہے. مہمان اگر آ کے مجھ سے اور آپ سے کوئی طلب کرے اور میرے اور آپ کی قوت و طاقت یہ ہو کہ اس کو وہ چیز دے سکیں، تو نہ دینا کیا ہے؟ نہ دینا کوئی مروت کہلائے گا؟ اگر مہمان کچھ طلب کر رہا ہے اور میں اور آپ دے سکتے ہوں تو نہ دینا مروت نہیں کہلائے گا، بے مروت ہی کہلائے گا. میں اور آپ اللہ کے دسترخوان پر ہیں اور اللہ ہر کچھ دے سکتا ہے. میں نے پچھلے سال بھی کچھ مومنین سے یہ کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ، واقعاً افسوس ہوتا ہے، اور یہ چیز بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہے. اس چیز کے اندر کیونکہ بہت زیادہ گلیمر ہے، ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. ہماری پوری پوری فیملیز بیٹھ کر مستقل سحر و افطار کے وقت کو تلف کرتی ہیں، اسپوائل کرتی ہیں ان تمام تر چینلز کی جانب کہ جس میں وہ انعامات تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. لوگ بھکاریوں کی طرح لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی جس مہینے میں ہمیں خدا سے مانگنا ہے اس میں ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی مادی خواہشات بھی ہیں خدا سے طلب کریں، اگر آپ کی مانوی خواہ بہترین عمل ہے کہ مانوی چیزوں کو خدا سے طلب کیا جائے، مادی چیز بھی خدا سے طلب کی جائے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. مولا فرماتے ہیں میں دسترخوان پر بیٹھ کر نمک بھی خدا سے طلب کرتا ہوں. کتنا فاصلہ ہے نمک میں اور دسترخوان میں؟ کتنا فاصلہ ہے؟ نمک بھی خدا سے طلب کرتا ہوں. عزیزان اپنی زندگی میں خدا شناسی کی تڑپ پیدا کریں کہ میں اپنے خدا کو جس حد تک اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں وہ معرفت میرے اندر آئے، میں اپنے خدا کو پہچانوں، میں اپنے منعم کو پہچانوں جو مجھے نعمتیں دے رہا ہے. دعائے عرفہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، ہم نے واقعی ایک رسمی سا طریقہ کار اپنا لیا ہے. جیسے نمازوں کے ساتھ، کیونکہ میں اس وقت دینداروں سے خطاب کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، جو نماز جماعت کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، جو نماز جماعت میں پابندی سے شریک ہوتے ہیں، جو دیندار ہیں، جو ماہ صیام میں روزہ رکھتے ہیں، جو سال میں خمس دیتے ہیں، جو زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے ہیں، جو جن پہ اگر زکوٰۃ کرنے واجب ہو جائے تو وہ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں میں ان دینداروں سے خطاب کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں ہم نے اپنی نمازوں کو، ہم اپنے اذکار کو، ہم نے اپنے اوراد کو کتنا سطحی لیا ہوا ہے. نماز کے بعد تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جو اہم ترین مستحبات میں سے، جس کے لیے معصوم نے کہا کہ میں بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں. مثلا معصوم فرماتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو واجبات تعلیم کرتے ہیں اسی طریقے سے تسبیح جناب زہرا تعلیم کرتے ہیں. اس تسبیح جناب زہرا کو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے 34 دفعہ پڑھا، پھر الحمدللہ، پھر سبحان اللہ، یعنی ایک اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کی عظمت کی ایک نشانی ذہن میں نہیں آئی، الحمدللہ کہتے ہوئے اس کی ایک نعمت ذہن میں نہیں آئی، سبحان اللہ کہتے ہوئے اس کی ایک بخشش ہماری ذہن میں نہیں آئی. نماز پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی میں اور آپ توجہ نہیں کر پاتے کیونکہ بہت زیادہ فریکوینٹلی یہ نعمت ہمیں مل رہی ہے. جزاک اللہ کا، جب یہ نعمت ہمیں بہت تواتر کے ساتھ مل رہی ہے تو میں اور آپ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے. ماہ رمضان جیسی نعمت بھی ہر سال ہمارے پاس آتی ہے، ہر سال ایک جوش اور ایک جذبہ اور ایک ایمانی وجد و کیفیت ایک ایسی ہوتی ہے کہ جناب ماہ رمضان آئے گا تو میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. میں اور آپ جب کر پائیں گے جب اس کے لیے خاص پلاننگ ہوگی، جب میں اور آپ اپنا ایک برنامہ مرتب کریں گے، پہلے سے نوٹڈ ایک ڈائری میرے پاس ہو کہ مجھے ماہ رمضان میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں اور ان دعاؤں کو سمجھنا ہے، ہمارے روٹین میں شامل ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ایک آیت کی تلاوت، ایک آیت کی تلاوت ایک قرآن کے ختم کا ثواب رکھتی ہے. ہم بعض دفعہ بہت ساری چیزوں میں افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. آج مجھے اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے. ایک درود پڑھ دے گا مل کے محمد و آل محمد پر. مثلا ہم جب بات کرتے ہیں، ہم میں سے ایک گروہ بات کرتا ہے تو صرف ثواب کی بات کرتا ہے کیا فلاں نماز پڑھ لیں اتنی رکعت، اتنا کلو، اتنا ٹن ثواب آپ کو مل جائے گا. اور ایک گروہ جب بات کرتا ہے وہ ثواب کو بالکل ڈینائے، مطلب کیا صرف میں ثواب لینے کے لیے آیا ہوں دنیا میں؟ صحیح ہے، میں صرف ثواب لینے نہیں آیا دنیا میں، مگر کیا مجھے ثواب کی نیاز نہیں ہے؟ کیا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا میں ثواب سے بے نیاز ہو گیا ہوں؟ بے نیاز تو نہیں ہوا، ثواب کی ضرورت ہے بابا، ضرورت ہے. نہ اس کو رد کرو نہ اس کو رد کرو. مثلا جب قرآن کی تلاوت کی بات آئے گی تو فوراً ہمارے بعض جوانوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم تو عربی سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں تو ترجمہ پڑھنا چاہیے. ترجمہ قرآن مجید نہیں ہے، آپ کو عربی سمجھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، آپ کو ترجمہ قرآن مجید کا آنا چاہیے، آپ کو ترجمہ پڑھنا چاہیے. لیکن جب ماہ رمضان میں کہا جائے کہ قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے برنامے کو ایسا منظم کریں کہ کم سے کم ایک قرآن مجید آپ کا ختم ہو. ایک قرآن، یعنی قرآن عربک میں، اور پھر اس کے ساتھ آپ ترجمے کے لیے کوئی بھی وقت اپنا معین کریں، وہ بھی آپ کے برنامے میں ہو. اور کیا ہی بہتر ہو کہ پہلے آپ چند دورے ترجمے کے حوالے سے، تاکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور قرآن میں جب یہ آئے سورہ حجرات کی آیات میں سے، مثلاً یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم، اے ایمان والو تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. کیا قرآن کا واضح پیغام یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہات میری جانب ہوں. کیا قرآن ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے؟ عسى ان یکونوا خیرا منھم. کیا ہم سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے؟ دینی کاموں میں، دینی معاملات میں، تواریخ کے اوپر، مجھے نہیں جانا اس ڈیپتھ میں، مجھے نہیں بیان کرنا ان مسائل کو، لیکن مختلف عناوین کے تحت ہم مختلف لوگوں کا مذاق اڑ سی. میرا تمایل ایک جانب ہے، کسی دوسرے کا تمایل کسی اور جانب ہے، تو عزیزان محترم میں اس کو درجہ ایمان سے تو خارج نہ کروں، دائرہ ایمان سے تو خارج نہ کروں، اس کو احترام ایمانی کو تو ملحوظ رکھوں. اتنا تو خیال رکھا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے ہمارا تماشا دیکھیں، دوسرے ہمارا مذاق اڑائیں. ہماری ہی صف میں مثلا وہ افراد جو ہمارے نظریے کے قائل نہیں ہیں، اور ہم میں سے وہ افراد جو ہمارے نظریے کے تو قائل ہیں، مثلا میں کہہ دوں کہ مثلا وہ ہمارے مشترک دشمن کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ افراد جو مشترک دشمن کو پہچانتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب اس کو چھوڑیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مذاق اڑائیں. ماہ رمضان میں بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھوں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی آنکھ کا اشارہ، کوئی ایسے ہاتھ سے اشارہ، کوئی ایسے زبان سے کلام، کوئی میرا اور آپ کا جسچر یہ نہ بتائے کہ میں اور آپ کسی مومن کے خلاف اپنی کسی غرض سے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اپنی کسی ذاتی لذت کے لیے، نفسانی خواہش کے لیے کسی کی حمایت کر رہے ہیں. آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ مومن کا ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ کہ جب اس کا حب بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا بغض بھی اللہ کے لیے ہو. اور الحمدللہ مکتب تشیع کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم محبت بھی اس سے کرتے ہیں جس سے اللہ چاہتا ہے کہ محبت کی جائے، ہم بغض بھی اس سے رکھتے ہیں کہ جس سے اللہ چاہتا ہے کہ بغض رکھا جائے. لہذا ماہ رمضان تربیت نفس کا مہینہ ہے. ہم چونکہ اس پورے مہینے تربیت نہیں کر پاتے، لہذا چاند رات کو جو عبادت کی رات ہے، جس میں مسجد میں دیکھیں آپ بہت سارے اعمال کی شبوں میں دیکھیں گے، مسجد میں شب گزارنے کا حکم آپ کو نہیں ملے گا. مثلا اعمال قدر کے اعمال میں آپ کو یہ جملہ ملتا ہے کہ مسجد میں رات گزارو، آپ کہیں بھی گھر کے اندر اپنے اعمال کر لیں. شب عید الفطر کے اعمال میں، یا اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجیے گا، بعض اعمال میں نے نہیں دیکھا کہ مطلب صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی جائے کہ مثلا شب عاشور، آپ اعمال شب عاشور مسجد میں کریں، آپ کہیں بھی کریں، عزاخانے میں کریں، اپنے گھر میں کریں، اپنے حجرے میں کریں، اپنے گھر میں جو نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پر کریں، یا مسجد میں کریں. لیکن شب عید الفطر کے اعمال کے لیے ہمیں یہ جملہ مفات الجنان کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ مومن یہ رات مسجد میں گزارے. شب عید الفطر ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں یا بازار آباد ہوتے ہیں؟ میں مومنین سے بات کر رہا ہوں، غیر مومنین سے بات نہیں کر رہا. یہ کیوں بازار آباد ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ماہ رمضان ویسے نہیں گزارا کہ عید کی لذت کو در کر پائیں. عید کو ہم نے اچھے فاخرہ لباس کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، افطار کو ہم نے بڑے دسترخوان کے اندر پوشیدہ رکھا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت میں ہر سال سنتے ہیں کہ افطار کیسی ہو، دو چیزیں لا کے رکھی. ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کہا میں دو سالن سے ایک ساتھ افطار نہیں کرتا. ہمارے گھر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے فرزند امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں تو ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ کیسا دسترخوان بچھائیں گے؟ اتنا بڑا دسترخوان بچھائیں گے، اتنا بڑا دسترخوان بچھائیں گے، امام زمانہ کہیں گے سب اٹھا کے لے جاؤ، نمک سے یہ روزہ کھولوں گا. یہ نمک سے حلال چیزیں کھائیں آپ، حلال چیزیں کھانا منع نہیں ہے، بڑا دسترخوان بچھائیں، بڑا دسترخوان بچھانا بھی منع نہیں ہے، لیکن ہم و غم آپ کا شکم نہ ہو. یعنی پوری توانائیاں آپ کے لیے، آپ کی اس کے لیے صرف نہ ہو کہ آپ کو ماہ رمضان میں صرف اور صرف افطار کے اندر ان لوازمات کو لا کر اپنے گھر والوں کو دینا ہے تاکہ ان کے روزے اچھے طریقے سے گزر جائیں. ہاں عرفاً جو آپ کے ماحول کے اندر رائی چیزیں ان کو آپ انجام دیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، یہاں بریکٹ کے اندر یہ جملہ بھی کہنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ معنویات، افطار کی دعا، افطار کے وقت اب متاسفانہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزرگان دعا پڑھایا کرتے تھے اور ہم بھی سرسری وہ دعا پڑھ لیتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. تو آپ اس کا ثواب دیکھیں تو اس کا ثواب یہ کہ جتنے روزے دار ہیں ان سب کا ثواب اس دعا پڑھنے والے کو ملے گا. اور ہم یہ دعا کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. ان اہمیت دیکھیں، ہم جو انسان کوشش اور صحیح کرتا ہے نا اس کو وہ چیز ملا کرتی ہے. ہم اللہ کے دین کے لیے کتنی کوشش کریں گے, ہم اس سے کتنی طلب کریں گے, اس طلب کے مطابق مجھے اور آپ کو مل جائے گا. یہ اس کی فیاضی ہے کہ وہ اس سے زیادہ دے. لیکن میرے اور آپ کے ایفرٹس کو بھی دیکھا جائے گا, میری اور آپ کی توانائی کو بھی دیکھا جائے گا, میری اور آپ کی قوت کو بھی دیکھا جائے گا کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, کس انداز سے کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. ایک عجیب عبادت ماہ رمضان ہے. روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے جس کی جزا اپنی ذات کو قرار دیا ہے, کہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں. یہ نہیں کہا اس کی جزا جنت ہے, یہ نہیں کہا اس کی جزا حوض کوثر ہے, یہ نہیں کہا اس کی جزا بہترین محلات ہیں, یہ نہیں کہا اس کی جزا حوریں ہیں, کہ اس کی جزا میں ہوں. اب یہ میں کب سمجھ میں آئے گا؟ کہ جس کی جزا خدا ہو. واقعی نہ محسوس کریں اس کی لذت کو. ہم لوگ کیوں اس روایت کی لذت کو میں اور ہم محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی خدا وندے متعال سے راز و نیاز کو لذت سے محسوس ہی نہیں کیا. ہمیں تو مزہ آتا ہے حوروں کی باتیں سننے میں, ہمیں مزہ آتا ہے محل ہوں یاقوت و زمرد کے, ہمیں مزہ آتا ہے دودھ کی نہروں کی باتیں ہوں, ہمیں مزہ آتا ہے پرندوں کے گوشت کی باتیں ہوں, کیونکہ ہم بہت زیادہ مادیت کی طرف راغب ہیں. اب جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جزا میں ہوں, تو ہمارے کوئی انداز میں تبدیلی نہیں آئی. اچھا خدا جزا ہے, اچھا محل وحل حور وور, بھائی ان سب کا خالق جزا ہے, ان سب کا مالک جزا ہے. اس اہمیت کو میں اور آپ درک نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی معصوم کس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ روزہ حدیث قدسی میں الصوم لی, روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں. اپنے معاشرے کے اندر خدا شناسی کو اس ماہ رمضان سے بہترین موقع نہیں ہے کہ میں اور آپ متعارف کرا سکے خدا کی ذات. لیکن کتنی خالص کر دینے والی عبادت ہے. قرآن مجید نے بھی اس جانب اشارہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. یہ کیسا تقویٰ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ میں اور آپ خلوت میں بھی ہوں, اس گرمی کے موسم میں شدید پیاس لگ رہی ہو, لیکن میں اور آپ پانی نہیں پیتے آمادہ جانتے بوجھتے. کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. یعنی خدا مجھے اور آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیسا خلق کیا ہے کہ تم ہمارے کہنے کے اتنے پابند ہو سکتے ہو کہ حلال پانی کو چھوڑ سکتے ہو, کہ تم پورے سال حرام لذات کو نہیں چھوڑ سکتے. تربیت ہے نا ماہ رمضان. ہم تربیت کے بجائے ماہ رمضان کو ایک بوجھ سمجھ کر گزار دیتے ہیں, معذرت کے ساتھ. بوجھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں گی نہیں آپ بوجھ سمجھ, نہیں, ایک ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہے. بہرحال ایک ذمہ داری ہے, اس کو ادا کرنا ہے, لیکن اس ذمہ داری کے اہداف اور مقاصد ہیں. اور وہ اہداف اور مقاصد میں اور آپ جب پا سکتے ہیں کہ جب صحیح طریقے سے ماہ رمضان میں وارد ہوں, صحیح طریقے سے ماہ رمضان سے خارج ہوں. جب ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ماہ رمضان کو درک کریں, اور جب ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ماہ رمضان کو رخصت کریں. استقبال ماہ رمضان کی ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں, وداعِ ماہ رمضان کی ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں. اگر آپ دیکھیں ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہوئے گریہ کر رہا ہے, کیا کیفیت ہوگی آپ کی اور میری؟ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. جب ماہ رمضان آتا تھا اس کا والہانہ استقبال کرتے تھے, جب ماہ رمضان جاتا تھا تو ماہ رمضان کو رخصت کیا کرتے تھے, وداعِ ماہ رمضان کیا کرتے تھے. وداعِ ماہ رمضان کے وقت ائمہ معصومین علیہ السلام گریہ کیا کرتے تھے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا ہم لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں. ایک طرف صرف ثواب بیان کرتے ہیں, دوسری طرف ثواب کو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں. نہیں, ثواب بھی حاصل کرنا ہے, ہماری ضرورت ہے ثواب. مثلا میں آپ سے کہوں آپ کو جاب کرنی ہے, آپ کہیں جناب ایک مرد کو جو ہے وہ روزگار کمان ایک جاب کرنی ہوتی ہے, اور میں آپ سے کہوں نہیں آپ اس سے کوئی اجرت کی امید نہ رکھیں, کتنا چارم رہے گا اس میں, کتنی لذت رہے گی, کتنی آپ کی اٹینشن اس طرف مبذول ہوں گی. ثواب ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. میں اور آپ معصوم بھی ثواب کی تشویق دلا رہے ہیں. میں اور آپ معصوم تو نہیں ہیں جو ثواب کو بالکل رد کر دیں. بعض ہمارے روشن فکر جوانان, میں ان سے خصوصی گزارش کروں گا, ثواب کو اتنی ہلکی بے قدر بے اہمیت شے نہ سمجھیں. ثواب کی بہت زیادہ اہمیت ہے, ثواب کی بہت زیادہ فضیلت ہے. بار بار آپ سے معصومین علیہ السلام نے اس بات کی تاکید کی ہے، بار بار علماء علام آپ سے اس طرف متوجہ کر رہے ہیں، مثلا مقام معظم رہبری بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ضائع نہ ہونے دو، ایسا نہ ہو کہ تم جس کیسے میں، جس تھیلے میں، یا ان کی تعبیر کے مطابق جس استخر میں، جس سوئمنگ پول کے اندر ثواب کو جمع کر رہے ہو، اس میں نیچے سے لیکیج ہو، مختلف پائپس نکلے ہوئے ہو کہ تمہارا ثواب بہتا رہے، تم وضو کر رہے ہو مگر اسراف کر رہے ہو، تم صدقہ دے رہے ہو مگر ریاکاری کر رہے ہو، تم نمازیں پڑھ رہے ہو مگر ریاکاری کو، مثلا یہ میرے الفاظ ہیں، تم روزہ رکھ رہے ہو مگر تفاخر کے لیے، تم اچھا لباس پہن رہے ہو مگر تفاخر کے لیے، فخر دوسروں پر جتانے کے لیے، تم خوشبو لگا رہے ہو دوسرے مسلمانوں پر فخر کرنے کے، اس چیزوں کے ذریعے اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو۔ لہذا ثواب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی حقیقت کو در کرنے کے لیے صحیح کوشش کرنی ہے۔ ان رمضان کی شبوں میں میں اور آپ خداوند متعال سے دین پر عمل کرنے کا سلیقہ طلب کریں، دین پر چلنے کا سلیقہ طلب کریں کہ دین پر کیسے چلا جائے، دین پر چلنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ میں ایک بزرگ عالم دین کے پاس تھا، عرفانی عالم دین تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آقا بتائیے سیر و سلوک اور عرفان میں کس طریقے سے آگے بڑھا جاتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہر بات ہے بالکل لابلد تھا، ان سے میں نے سوال کر لیا کہ پہلا اسٹیپ اس رسالہ عملیہ پر عمل کرنا ہے، یہ جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں توزیع المسائل رکھی ہوئی ہے قرآن کے بالکل برابر میں تحفۃ المعام و مفاتی کے ساتھ، جس پہ شاید تیمم کے لیے ہم نے گھر جمع کر لی ہے کہ بوقت ضرورت میں اور آپ جب ضرورت ہو تیمم بھی کر لیں، اسی رسالہ عملیہ پر عمل کر کے میں اور آپ ثواب کی منازل کو، حقیقت کی منازل کو طے کر سکتے ہیں۔ اس ظاہر شریعت پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان بے دین ہو، شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، کہ میرے اندر بہت زیادہ معرفت ہے۔ چہل حدیث میں امام خمینی یہی بات بیان کر رہے ہیں، بالکل واضح صراحت کے ساتھ بیان کیا امام خمینی نے، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، منظم ہو، متحد ہو۔ اب آپ دیکھیں جس مہینے میں پروردگار عالم نومکم فیہ عبادہ آپ کی اور میرے سونے کو اپنے لطف کی وجہ سے عبادت قرار دے رہا ہے، اس مہینے میں میں اور آپ اگر بیدار رہیں تو کیسی عبادت ہوگی؟ اچھا یہ بیدار کون سا بیدار؟ جاگنے والا بیدار، جو بستر پر نہ جائیں، اس کا ایک اپنا الگ ثواب ہے، شب بیداری کا ایک اپنا الگ ثواب ہے۔ شب بیداری اب جب میں نے کہہ دیا تو شاید کوئی ذہن میں کچھ اور کنسیپٹ آئے شب بیداری کا، شب بیداری مثلا آپ رات کو بیدار رہیں اور اپنے خالق سے راز و نیاز کریں، اپنے مسائل اس سے بیان کریں، اس میں آپ توسل کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، میں اور آپ ائمہ معصومین علیہ السلام سے توسل کریں اس ماہ رمضان کے لیے کہ مولا ماہ رمضان نزدیک ہیں، میں ان بدبختوں میں سے نہ ہوں کہ جو ماہ رمضان آ کر گزر جائے اور بخشے نہ جائیں۔ دعائے جوشن کبیر، دعائے ابی حمزہ سمالی، دعائے کمیل، دعائے سحر، عزیزان محترم سب ہم میں سے بہت سے افراد پڑھتے ہوں گے، مناجات امیر المومنین، آپ دیکھیں ان کی روح کیا ہے۔ جوشن کبیر کا عمل ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بہت کثرت کے ساتھ اب ہونے لگا ہے، خصوصاً شبہ قدر میں ہر مسجد میں تقریباً ہوتا ہے۔ ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، پوری توجہ اس طرف ہوتی ہے کس طرح ڈوری پر گرا لگانی ہے، کس وقت پانی پر دم کرنا۔ عزیزان محترم آپ اللہ سے خلاصی طلب کر رہے ہیں آتش جہنم سے، وہ جہنم کی آگ جو میری اور آپ کی پشت پر رکھ دی گئی ہے اس سے خلاصی طلب کر رہا ہوں، میری پیٹھ کے اوپر آگ لگی ہوئی ہو میں ڈوریوں میں گرہ لگانے کی طرف توجہ کروں گا؟ آپ کو جو گرہ لگانی ہے لگائیے، لیکن کم سے کم اس آتش جہنم سے جس سے معصومین علیہ السلام ہمیں خلاصی کا طریقہ سکھا رہے ہیں وہ تو سیکھیں۔ ان انفسکم مرہونت بعمالکم، اے ایمان والوں، اے لوگوں، ایوہ الناس شروع میں رسول نے کہا تھا، اے لوگوں تمہارے نفوس، تمہاری جانیں گروی رکھ دی گئی ہیں، ففکوہ باستغفارکم، اپنی استغفار کے ذریعے ان کو آزاد کراؤ۔ میرا اور آپ کا پورا ہم و غم واقعی میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں خصوصاً ہم نے دیکھا ہے جتنا عمل ہم مفادی پہ نہیں کرتے، جتنا عمل ہم توزیع المسائل پر نہیں کرتے، اتنا عمل ہم سنی سنائی پہ کر لیتے ہیں. کسی نے کہہ دیا بس پانی پر دم کرنا ہے، بس ہم پانی پہ دم کیے جا رہے ہیں. سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اب یہ کیا ہوا، کیا طلب کیا خدا سے؟ خدا کے دس ناموں کے بعد التجا کرتے ہیں. یعنی بعض دفعہ چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، پہلو بدلتے ہیں، مسکراہٹ سے بہت بڑی ہو گئی. ہزار نام لینا کوئی احسان تھوڑی ہے بھائی. آپ ہزار نام لے کر اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہزار نام آپ کو کم لگیں گے کہ جب آپ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے، میں اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے کہوں گا سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، کم لگے گا مجھے یہ. پھر مجھے اپنا پہلو بدلنا مذاق نہیں لگے گا، پھر مجھے پہلو بدلنے میں شرمندگی ہوگی. خدا میں اپنے لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور اپنے لیے آنے کے بعد بھی تیری بارگاہ میں کسالت کا اظہار کر رہا ہوں. جب العفو العفو نماز شب میں اور آپ پڑھیں گے، عادت میں اگر نہیں الجھے میں ہوں، وہ 300 دفعہ جب الہی العفو کہا جاتا ہے، میں اور آپ سوچیں اپنے ایک گناہ پہ العفو. واقعی جو ہم کر چکے ہوتے ہیں، کیا وہ اتنا آسان ہوتا ہے محو کر دینا کہ ایک الف سے مٹ جائے؟ وہ مٹا دیتا ہے، اس کا لطف ہے. وہ ایک استغفار سے میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کا لطف ہے. وہ ان گناہوں کی جگہ حسنات کو تحریر کرتا ہے، اس کا کرم ہے. وہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود اپنی بارگاہ میں آ کر مجھے اور آپ کو بیٹھنے کا موقع دیتا ہے، یہ اس کا لطف ہے. وہ میرے اعمال سے واقف ہے، اس کے باوجود آنے کے بعد مجھے مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت دے دیتا ہے، مجھے بیٹھ کر آپ لوگوں سے خطاب کرنے کی اجازت، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی ستاریت ہے، یہ اس کا پردہ ہے جو اس نے پوری دنیا کے اوپر، پورے لوگوں کے اوپر اپنے پردے سے لوگوں کو ڈھانپا ہوا ہے. واقعی اگر یہ ہٹ جائے پردہ تو ہم ایک دوسرے سے نہ ملیں. وہ کتنا حلیم ہے، وہ کتنا کریم ہے. سوچیں اس ماہ رمضان میں، اس ماہ رمضان میں میں ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو جو چیز دیکھنا ہے، جو چیز آپ کو سننا ہے دین کے حوالے سے، سی ڈیز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، بہترین مواد موجود ہے. انشاءاللہ آپ سب کے گھروں میں یہ وسائل بھی موجود ہوں گے. آپ اس طرف جا کر اپنی مرضی سے سن لیجئے، مت جائیے الیکٹرانک میڈیا کی طرف جو آپ کی اٹینشنز کو ڈائیورٹ کرے پھر مٹیریلزم کی طرف، پھر آپ کو اتنا اور مجھے اتنا مٹیریلسٹک بنا دے کہ میں اور آپ ماہ رمضان میں بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوں کسی چھوٹی سی چیز کے لیے. میں اور آپ خدا کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ماہ رمضان کی روح، اس کی حقیقت، اس کو در کرنے کی توفیق خداوند متعال سے طلب کریں، تاکہ انشاءاللہ جب ماہ رمضان میں داخل ہوں تو اس ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہوئے ایک آمادگی کے ساتھ داخل ہوں، ایک پلان اپنے لیے مرتب کریں کہ مجھے مثلا دعائے بی حمزہ استعمالی، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا، میں نے کاؤنٹ کیا تھا 400 لائنیں تھیں، آپ اس کو 10 دن میں تقسیم کرتے، روزانہ 40 لائنیں پڑھنا، حتیٰ ترجمے کے ساتھ 40 لائنیں پڑھنا کوئی اتنا محال کام نہیں ہے. آفس سے آپ گھر آ رہے ہیں، ایک آیت تلاوت کا ثواب قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. آفس سے گھر آ رہے ہیں، فارغ ہی آ رہے ہیں نا، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بائک چلا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں، اس موقع کو یوٹیلائز کریں، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں. معصوم فرماتے ہیں کہ فرصت تمر مر صحاب، الفرصت تو تمر مر صحاب. فرصت بادلوں کی مانند ہے، جب بادل آسمان سے ہٹ جاتے تو ہمیں دھوپ کی تمازت جب محسوس ہوتی پھر پتہ چلتا ہے اچھا بادل تھے چلے گئے. جب یہ بادل چلے جاتے ہیں، جب احساس ہوتا ہے، اس فرصت کو اپنے یوٹیلائز کر بھرپور فائدہ اٹھائیں. دعائے توسل آسان سی ہے، اپنی گاڑی میں لگا لیجئے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی تعاون کریں، چونکہ یہاں مرد حضرات ہیں خالی. اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کریں افطار کے معاملے میں، سحر کے معاملے میں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ خدا سے راز و نیاز کریں. ایک ماں جب خدا کے قریب ہوگی تو وہ ایک نسل کو آمادہ کرے گی جو خدا سے قریب ہو. ایک ماں جب تربیت یافتہ ہوگی تو وہ ایک نسل کو پروان چڑھائے گی جو خدا سے قریب ہو سکے. امام خمینی نے کہا تھا کہ میرے مجاہد اپنی ماؤں کی آغوش میں. ماں کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم ان بیچاریوں کو مستقل باورچی خانے کی نظر کر دیتے ہیں ماہ رمضان میں. ان کا ہم و غم صرف یہی ہے کہ افطار میں کیا بنانا ہے اور سحر میں کیا بنانا ہے. ہمارا ہم و غم صرف یہی ہے کہ افطار میں کیا لانا ہے، سحر میں کیا لانا ہے۔ ہم مومنین کو اپنے معاشرے کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طرز عمل پر لے کر آنا ہے۔ صحیح اہل بیت اطہار، امام نے ہی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میں نمک سے خالی افطار کرتا ہوں، تم بھی ایک جو کی روٹی اور نمک سے افطار کرو، مولا نے یہ طلب نہیں کیا۔ لیکن مولا نے کم سے کم اتنا تو طلب کیا ہے کہ تمہاری خوبو کچھ تو میری شیعوں والی ہو۔ دنیا تو دیکھ کر یہ کہیں ہاں اہل بیت کے شیعہ یہ زندگی گزارتے ہیں، ایک نظم و ضبط، برنامہ اپنا مرتب کریں۔ میرے پاس اور آپ کے پاس ایک اپنا پورا ماہ رمضان کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اس وقت مجھے درس میں جانا ہے، اس وقت مجھے درس کے لیے مطالعہ کرنا ہے مثلا، میں اپنی اگر بات کروں، یا اس وقت آپ کوئی ایک اچھی مفید کتاب پڑھنی ہے، اس وقت آپ کو رسالہ عملیہ پڑھنا ہے، اتنے منٹ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اتنے منٹ آپ کو معصوم کی دعاؤں کی طرف توجہ دینی ہے، سحری میں اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنا کھانا ہے، پھر نماز شب پڑھنی ہے، جو بھی ہے آپ کی پلاننگ وہ ماہ رمضان کے لیے آپ کے پاس موجود ہو، آپ کی پرسنل ڈائری کے اندر، آپ کے موبائل کے اندر یہ بات موجود ہو کہ آپ کو ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے، تھنگس ٹو ڈو، کیا آپ کو کرنا ہے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، وہ 8-9 چیزیں کہ جن سے اجتناب کیا جاتا ہے، صحیح ہے فقہی اعتبار سے میں اور آپ ان سے اجتناب کرتے ہیں، روزہ فقہی اعتبار سے صحیح ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ معنوی چیزیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کے روزے کو اور ماہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش و سعی کرنی ہے، اس کی طرف بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، استجب دعواتنا یا اللہ 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 یا اللہ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان کی تمام برکات، رحمتیں، مغفرتیں ہمارے ہمارے والدین کے وکل مومنین و مومنات کی شامل حال فرما، ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، قطع رحمی جیسے عظیم گناہ سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو پاکیزہ بنا، ہماری خواتین کو باحیا بنا، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے معاشرے کو شیعی معاشرہ، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا معاشرہ قرار فرما، کہ جس میں لوگوں کے انداز، لوگوں کے اطوار، لوگوں کی گفتار احساس دلائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے۔ پروردگارہ ہمیں ہمیشہ حق کا طرفدار قرار فرما، ہمیشہ باطن سے برات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان انقلاب جس طرح گروپ و بیس و لباس میں ہو کر قابل ہدایت نہ ہو تو ان کے شر سے ملت کو نجات عطا فرما۔ بالاخص امریکہ، اسرائیل، ان کے نمخوار آل سعود و آل خلیفہ، تکفیری، نازبی، نجدی دہشت گردوں کو، داعشیوں کو نیست و نابود فرما۔ محبان اسلام، محبان اہل بیت کو فتح و نصرت عنایت فرما۔ علماء اعلام، مراجع اعظم، بالاخص مقام معظم، رہبری کا سایہ مستدام فرما۔ مرزا ذیشان آغا سیستانی کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم سے مدد و نصرت طلب کرتے ہوئے 3 مرتبہ با آواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔